الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى يا كريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا.
حضرت ذوالقرنین کا واقعہ شروع ہوا تھا، ان کے پہلے سفر کو بتلایا گیا تھا کہ مغرب میں یعنی ویسٹ میں دنیا کا جو آخری کنارہ ہے وہاں تک حضرت ذوالقرنین چلے گئے اور وہاں لوگوں کو اللہ کا دین بھی سکھلایا، ایمانی اسلامی حکومت بھی قائم کی اور پھر اپنے وطن پر تشریف لے آئے. اپنے وطن آنے کے بعد حضرت ذوالقرنین نے دوسرے سفر کی تیاری کی، اور ان کا جو یہ دوسرا سفر تھا یہ جانب مشرق میں پورو دشا میں یعنی ایسٹ میں جدھر سے سورج نکلتا ہے اس طرف حضرت ذوالقرنین سفر کرتے کرتے تشریف لے گئے. اس طرف بھی یعنی مشرق میں ایسٹ میں دنیا کا جو آخری کنارہ ہے جہاں سے ایسا لگتا ہے کہ سورج نکلتا ہے وہاں تک حضرت ذوالقرنین سفر کرتے کرتے پہنچ گئے. راستے میں جو شہر جو علاقے آئے وہاں کے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی، اور وہاں بھی اپنی حکومت قائم کی. جب دنیا کے آخری کنارے پر پہنچے وہاں بھی ایک کافر قوم کو انہوں نے پایا، اور وہ کافر قوم کا حال بڑا عجیب تھا. یہاں اس کے لیے لفظ آیا ہے لم نجعل لہم من دونہا سترا. یہ ایسی قوم تھی کہ جو مکان بنانا جانتے ہی نہیں تھے کہ گھر اور مکان کیا چیز ہوتی ہے. کھلے میدانوں میں ایسے ہی رہتے تھے اور زندگی گزارتے تھے، ونجارے قسم کے لوگ. سورج کی گرمی، سورج کی کرنیں ڈائریکٹ ان لوگوں کے اوپر پڑتی تھی، یعنی مکان تو مکان، چھپر بنانا بھی نہیں جانتے تھے کہ چلو گھاس پھوس ڈال کر کے چھپر بنا لے گئے، وہ بھی ان کو نہیں آتا تھا. اور چھپر تو کیا، دو کپڑے لگا کر کے خیمہ بنانا، ٹینٹ بنانا، تمبو بنانا بھی نہیں جانتے تھے. ایسی بنجر قوم تھی یہ، نہ مکان ہے نہ چھپر ہے نہ ٹینٹ ہے، کچھ نہیں، بس آسمان کے نیچے رہ کر کے زندگی گزارتے. اور یہ بھی ہے کہ یہ قوم کے لوگ سب کافر اور مشرک لوگ تھے. یہاں ایک مسئلہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کو ہمارے مذہب نے مکان بنانے کی اجازت دی ہے کہ مکان بناؤ، بلکہ انسان کی ضروریات میں مکان کو بتلایا گیا ہے. بنیادی ضرورت مکان ہے. اور حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمتہ اللہ علیہ بیان میں بہت اچھے تین جملے فرماتے تھے کہ رہنے کے لیے کوارٹر، پہننے کے لیے سویٹر، اور کھانے کے لیے ٹماٹر. کہ یہ تین چیز انسان کو مل جاوے تو سمجھو کہ سب کچھ مل گیا ہے، پھر اور زیادہ لمبے چوڑے میں پڑنا نہیں چاہیے. تو مکان یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں، بلکہ جو انسان شادی کرنا چاہے تو بیوی کے لیے اگر مکان کی اس کے پاس گنجائش ہوئے، چاہے اپنی مالکی کا چاہے بھاڑے کا رینٹل ہاؤس، وہ مکان اور روم دینا اس کے لیے ضروری ہے. باقی ایسا کوئی انتظام نہ ہو کہ وہ بیوی کو مکان بھی نہیں دے سکتا، روم بھی نہیں دے سکتا، تو خاموخواہ سر کے اوپر شادی کر کے بوجھ بڑھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے شریعت نے حکم دیا کہ روزے رکھو. جب انتظام ہی نہیں تمہارے پاس تو پھر شادی کر کے کسی عورت پر ظلم مت کرو. تو مکان کو شریعت نے بنیادی ضرورت بتلایا کہ آدمی کی ضرورت ہے، مکان بنانا چاہیے. لیکن اس کے لیے ضابطہ یہ بتلایا کہ مکان کے پیچھے زیادہ خرچ مت کرو، یعنی جس کو آج کی زبان میں کہنا چاہیے ڈیکوریشن مت کرو مکانوں کے اندر. ضرورت آدمی کی پوری ہو جاوے، جتنی ضرورت ہو، جتنے بڑے کی اور جتنے مکان کی. اسی لیے جتنے بھی رہنے کے مکان ہو اس مکان کے اوپر شریعت نے زکات بھی نہیں رکھی، زکات معاف رکھی، کہ یہ بنیادی ضرورت ہے رہنے کے مکان. ایک گھر ہو، دو گھر ہو، رہو آرام سے، کبھی یہاں رہو کبھی وہاں رہو، ویکیشن میں یہاں رہو، سال بھر یہاں رہو، پانچ دن یہاں رہو، ویکینڈ پہ وہاں رہو. رہنے کے مکان پر کوئی زکات نہیں رکھی شریعت نے، معاف رکھی. یہ ضروریات میں سے انسان کی بتلایا گیا. لیکن حدیث میں فرمایا کہ جو پیسہ آدمی کا مکان کے ڈیکوریشن میں، اس کی زیب و زینت میں لگے، وہ پیسہ بدترین پیسہ ہے، بہت برا پیسہ ہے. اسی لیے بہت زیادہ مکان کو سجانا بھی نہیں چاہیے، ڈیکوریٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ ڈیکوریشن والے مکانوں میں جنت میں جا کے رہیں گے، اور اللہ وہاں انشاءاللہ شاندار مکانات عطا فرمائیں گے. تو یہ ایسی قوم تھی دنیا کے کنارے پر رہنے والی کہ مکان، چھپر، ٹینٹ، تبو، کوئی چیز بنانا وہ جانتے نہیں تھے، ایسے ہی میدانوں میں رہتے تھے. دوسرا احتمال آیت کا یہ بھی ہے کہ یہ جو قوم وہاں رہتی تھی، اس قوم کا حال یہ تھا کہ وہ کپڑے ہی نہیں پہنتے تھے، ننگے رہتے تھے، کپڑے پہننا ہی نہیں جانتے تھے. ایسی جنگلی قوم تھی، وحشی قوم، اور کپڑے نہیں پہنتے تھے تو سورج کی گرمی ڈائریکٹ ان کے بدن پر لگتی تھی. اور آج کل ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں نا کہ سورج کی گرمی سے وٹامن سی ملتی ہے، تو ان کو اس کی کوئی کمی نہیں تھی، ڈائریکٹ سورج کی گرمی اور سن باتھ آٹومیٹک ہوتا تھا ان کا. سن بات کے لیے کسی ہوٹل میں جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ڈائریکٹ ان کے بدن پر سورج کی گرمی پڑتی تھی. ایسی یہ ویشی قوم تھی، ننگے تڑنگے رہنا. قرآن نے جس انداز سے ان کا ذکر کیا تو بغیر کپڑے ننگا رہنے کو ان کے جنگلی ہونے کی نشانی بتائی کہ یہ ویشی لوگ تھے، کچھ جانتے نہیں تھے اس لیے ننگے رہتے تھے. لیکن آج دنیا میں زمانہ بڑا عجیب آ رہا ہے دھیرے دھیرے. ایک مذہب تو دنیا کے اندر ایسا ہے کہ جس میں ننگا رہنا بہت بڑی عبادت سمجھا جاتا ہے، کہ ان کے مذہب کے جو بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، بڑے گرو لوگ، وہ سب ننگے رہتے ہیں. نہیں دیکھا ہو تو جب ہندوستان آنا ہو تو دیکھ لینا، ہائی وے پر گھومتے رہتے ہیں، ان کے آگے پیچھے لوگ رہتے ہیں، ان کا نام ہی ہوتے ہیں ننگڑے باوا، پورے ننگے رہتے مادر ذات، اور ان کو کوئی شرم بھی نہیں ہوتی ایسے ننگے رہنے کے اندر. اور غضب تو یہ ہے کہ ان کے ستر کی عبادت ہوتی ہے، پوجا کی جاتی ہے باقاعدہ. یعنی انسانوں کی عقل کہاں مر جاتی ہے کہ ننگے رہنے کو عبادت سمجھے اور ان کے ستر کی عبادت ہو، پوجا کی جاوے باقاعدہ. اس لیے صحیح بات قرآن میں اللہ نے فرمائی کہ توحید اور ایمان کی کسی کو توفیق ہو جاوے، یہ سب سے بڑی سمجھداری ہے. اسی لیے کہ توحید اور ایمان نہیں ہوگا تو پھر آدمی ایسے پاگل پنے کے کام کرے گا. اِلَّا مَن سَفِيهَ نَفْسَهُ، قرآن میں ہے کہ جو پاگل ہوگا وہ ایمان اور توحید کو قبول نہیں کرے گا. یہ پاگل پنا نہیں تو اور کیا چیز ہے کہ ننگے رہنے کو مذہب کی عبادت سمجھے اور ان کے ستر کی پوجا ہوئے. اسی سورہ کاف میں آگے چل کر کے ایک آیت آ رہی ہے، وہ آیت ایسے لوگوں کے اوپر فٹ آتی ہے. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. کہ ایک تو دنیا کی زندگی میں ایسی سب گمراہی کے کام کرتے ہیں، اور اوپر سے اپنے ایسے غلط کام کو اچھا سمجھتے ہیں. یا سبون انہم یحسنون صنعا، یہ بڑے غضب کی بات کہ غلط کام کر رہے ہیں اور غلط کام کو اوپر سے اچھا بھی سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اور یہ تو ایک مذہب کی بات کہ وہ ننگے رہنے کو عبادت سمجھ رہے ہیں، اور اب ایک کلچر بھی دنیا میں آ رہا ہے، اللہ حفاظت میں رکھے، کہ ننگے رہنے کو لوگ کلچر سمجھتے ہیں، اچھا کلچر. دنیا کی بعض کنٹریز کے اندر ایسے ایسے بیچز بنے ہیں، اس کا نام ہی ہے ندیشت بیچ، کہ وہاں صرف ننگے لوگ جا سکتے ہیں، کپڑے والا آدمی نہیں جا سکتا وہاں پر. اور وہاں رہتے ہی ہیں ایسے لوگ جو مادر ذات ننگے ہوتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، اور اس ننگا رہنے کو وہ اپنے کلچر اپنی تہذیب کا کمال سمجھتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب بلا آ رہی ہے دنیا کے اندر کہ کپڑے دھیرے 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 بدن کے اوپر سے کم ہو رہے ہیں، عورتوں کے بھی مردوں کے بھی. پہلے کبھی ایسا دیکھنے میں نہیں آتا تھا، اب تو مسلمان نوجوان بھی اتنی چڈیاں پہن کر کے راتوں کو گھومنے نکلتے ہیں، کپڑے کم ہوتے گئے. پہلے ان کو کہتے تھے کہ بھائی پینٹ نیچی مت پہنو، ذرا اونچی پہنو، تو کہتے نہیں شرم آتی ہے. اور اب دیکھو اس قسم کی اظہارے آ گئی باقاعدہ، وہ ٹریک سوٹ ٹائپ کی کہ جو آدھے گھٹنے تک کی ہوتی ہے اور لوگ اس کو فیشن میں پہنتے ہیں. جب شریعت کے نام سے کہتے تھے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور اب اس کو اسٹائل کے نام سے پہنتے ہیں. اور بھی کم ہو رہی، اتنے اوپر تک اب ہاف پینٹ چلی گئی کہ یہ گھٹنے بھی کھلے ہوئے رہتے ہیں، اور اوپر یہاں کم ہوتے 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 مردوں کو بھی، پہلے یہ کونی تک کی اتنی آستین والے پہنتے تھے، اور اب ایسی ٹی شرٹ آ گئی صرف یہاں تک کی ہوتی ہے اور اس کو فیشن سمجھتے ہیں. یہ ننگا پن ہے، یہ فیشن نہیں ہے، یہ حیا اور شرم کا جنازہ ہے. یہ کوئی تہذیب اور کلچر نہیں ہے، یہ انسانیت کے نام کے اوپر داغ ہے، انسانیت کے اوپر، کہ کوئی ایسی زندگی جس میں کپڑے کم ہوتے جاوے، کم ہوتے ہوتے جو ہے بالکل ننگے ہو جاوے، اور عورتوں میں بھی یہ حال۔ دیکھو یہاں ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں، ننگا ہونے کی الگ الگ صورتیں ہیں۔ ایک صورت ننگا ہونے کی وہ جو ہم سب سمجھتے ہیں کہ پورا بدن ہی ننگا ہوئے، یا یہ کہ کپڑے کم پہنے کہ یہ گھٹنے کھلے ہوئے ہو، یہ گھٹنا ستر ہے، یہ کھلا ہوا گھٹنا رکھنا یہ بھی ننگے پن کی ایک صورت ہے، ایک طریقہ ہے، یہ بھی ننگے پن کا، یہ ناف ہے، ہماری ڈیوٹی والا حصہ ہے، یہ بھی چھپانا ضروری، ناف کے نیچے سے ستر چالو ہوتا ہے، لیکن اب ایسا ہو رہا ہے کہ نیچے تک ازار پینٹ ہوتے، اور خاص طور پر اب ایسی ایسی ٹی شرٹ آئی ہے کہ رکوع میں جاؤ، سجدے میں جاؤ، ٹیڑے ہو تو پیچھے یہ بالکل پینٹ نیچے اتر جاتی ہے، اور سورین تک کا حصہ نظر آتا ہے، یہ بھی ننگے پن کا ایک طریقہ ہے۔ ایسے لوگوں کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، کیوں؟ کہ وہ جو ستر والا حصہ ہے پیچھے کا، وہ ایک رکن تین مرتبہ سبحان اللہ کہو اتنی دیر تک تو کھلا رہتا ہے، ٹی شرٹ اوپر اور پینٹ نیچے تک، اب وہ ستر پورا کھلا رہتا ہے، تھوڑا حصہ اس کا سامنے نظر آتا ہے۔ یہ ایک ننگے پن کی عجیب شکل دنیا میں چل پڑی ہے۔ تو پورے مادر ذات ننگے رہے یا کپڑے ادھورے پہنے، یہ ایک ننگا ہونے کی شکل ہے۔ ننگے ہونے کی ایک دوسری شکل یہ ہے کہ پتلے اور باریک کپڑے پہننا، اتنے پتلے اور باریک کپڑے پہننا کہ اس میں سے ستر نظر آوے۔ یہ بیماری عورتوں میں تھی، اب مردوں میں بھی آ رہی ہے، نیٹ والے کپڑے پہننے کی، جالیوں والے کپڑے پہننے کی، کہ جس کے اندر سے ستر دکھے، ستر نظر آوے، اتنا پتلا اتنا باریک کپڑا، یہ بھی ننگے پن کی ایک صورت ہے۔ ایک صورت اور بتلاؤ ننگے پن کی، برا تو نہیں مانو گے نا، اور لگے تو ایڈوانس سوری کہہ دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ ننگے پن کی ایک صورت یہ ہے کہ اتنے فٹنگ والے چست کپڑے پہننا کہ باڈی کی پوری سائز نظر آوے، ایسے کپڑے پہن کر کے نماز پڑھنے کو مکروہ لکھا ہے۔ جیسے ہی آج کل جینس کی پینٹ اور ٹی شرٹ، اب جینس کی پینٹ میں ہوتا کیا ہے کہ اتنی فٹنگ ہوتی ہے کپڑے کے اندر کہ ایک ایک دورے کے برابر بھی، یعنی ذرہ برابر بھی ڈھیلا پن نہیں ہوتا، بالکل فٹ اور چست، چلنا بھی مشکل، اور اس کو لوگ اسٹائل سمجھتے ہیں کہ یہ فیشن ہے، اتنے فٹنگ والے چست کپڑے پہننا۔ مردوں میں بھی یہ بلا، عورتوں میں بھی یہ بلا، یہ سب ننگے پن کی صورت ہے، چاہے مرد ایسے کام کرے چاہے عورتیں ایسی کام کرے۔ ادھورے کپڑے یا ستر کو کھلا رکھنا، پتلے اور باریک ستر نظر آوے ایسے کپڑے پہننا، اور فٹنگ والے چست کپڑے پہننا، یہ سب ننگے پن کی صورتیں ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اور حضور سے جو طریقہ ہم کو ملا، اس طریقے میں مردوں کے کپڑے اور عورتوں کے کپڑے، دونوں کے کپڑے ڈھیلے ڈھیلے ہونا، یہ ہے اصل طریقہ، ڈھیلے ڈھیلے ہونا۔ مرد کے کپڑے بھی ڈھیلے ڈالے، عورتوں کے کپڑے بھی ڈھیلے ڈالے۔ استنبول کے اندر وہ جو میوزیم ہے، توپ سرائی میوزیم، جس میں ساری برکتی چیزیں رکھی ہوئی ہے، وہاں میں نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کرتا دیکھا ہے۔ وہ کرتا کیسا ہے؟ حضرت فاطمہ تو بہت کمزور عورت تھی، لیکن اتنا ڈھیلا کرتا ہے کہ بلا مبالغہ میں بتلاؤں، تقریباً یہ میرے دو ہاتھ پورے کھولو، اس سے بھی تھوڑا زیادہ، اتنا چوڑا کرتا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اور ایک دم موٹا یعنی جاڑا تین جنس کا کپڑا ہوئے اتنا تقریباً، وہ کرتا وہاں استنبول کے میوزیم کے اندر موجود ہے۔ تو جو کلچر، جو تہذیب ہم کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اس میں مردوں کے کپڑے بھی اور عورتوں کے کپڑے، دونوں کے کپڑے ڈھیلے ڈھیلے، زیادہ اس میں فٹنگ نہیں جس سے باڈی کی سائز سب کے سامنے آوے۔ تو کہا یہ ایک ایسی قوم تھی کہ جس قوم کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ بالکل کھلے ننگے پڑے رہتے تھے اور سورج کی گرمی ڈائریکٹ ان کی باڈی کے اوپر لگتی تھی۔ کذالک حضرت ذوالقرنین نے جو کام مغرب میں کیا تھا، اسی طرح اس قوم کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، ان کو سمجھایا اور ان کو جو ہے صحیح دین پر لانے کی محنت کی، وہاں اسلامی حکومت قائم کی اور پھر وہاں سے دوبارہ اپنے وطن پر تشریف لے آئے۔ یہ دو سفر مکمل ہوئے، ایک ویشت کا، ایک اشت کا، دنیا کے دو کونے کے پورے سفر کر لیے اور مشرق، مغرب، پورو، پشچم سب جگہ کے اوپر انہوں نے اسلامی حکومت قائم کی۔ اب تیسرا سفر انہوں نے چالو کیا، یہ بڑا عجیب اور دلچسپ سفر ہے۔ ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ تیسرا سفر حضرت ذوالقرنین نے کیا، کس طرف کیا قرآن میں وہ موجود نہیں ہے۔ مفسرین نے اور مورخین نے اس کی تعین یہ کی ہے کہ شمال میں، یعنی نارتھ سائڈ میں، دنیا کی جو نارتھ سائڈ ہے اس نارتھ سائڈ میں شمال کے اندر حضرت ذوالقرنین نے تیسرا سفر فرمایا۔ اس تیسرے سفر میں بھی راستے میں ہر جگہ پر دین کی محنت کرتے 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 آگے بڑھے، بالکل آخری علاقے تک چلے گئے اس طرف دنیا کے کنارے میں، تو وہاں ایک عجیب و غریب قوم ملی۔ دنیا میں سفر کرو، عجیب عجیب قوموں سے آدمی کو پالا پڑتا ہے۔ وہاں ایک ایسی قوم ملی کہ وہ ایسی بولی بولتے تھے، ایسی لینگویج، ایسی بھاشا کہ حضرت ذوالقرنین کو سمجھ میں ہی نہیں آتی، کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، بالکل نئی زبان، نئی بھاشا، نئی بولی وہ لوگ بولتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ قوم ایسی تھی کہ سمجھ نام کی کوئی چیز نہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ عقل کے دشمن ہوتے ہیں، جن کو سمجھ سے کوئی لینا دینا نہیں، ہر بات کے اندر وہ بائیں چڑھانا ہی جانتے ہیں، سمجھنا جانتے ہی نہیں۔ اللہ ایسی حالت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ایسی قوم تھی کہ نہ ان کی لینگویج سمجھ میں آوے، نہ ان کے اندر عقل اور سمجھ۔ دیکھو بعض قوم ایسی ہوتی ہے کہ ان کی لینگویج ہماری سمجھ میں نہیں آوے، تو بھی اشارے سے، کنائے سے ہم ان کو بات سمجھا سکتے ہیں، لیکن اگر سمجھ ہی نہیں ہوئے، ایک تو زبان نہیں آتی اور سمجھ بھی نہیں ہوئے، تو پھر وہاں کیسے کام چلے۔ لیکن ایسے ایسے لوگوں میں، ایسے ایسے علاقوں میں بھی جا کر کے اللہ کے بندوں نے دین کا کام کیا ہے، جن میں سمجھ نہیں، عقل نہیں، زبان نہیں، پھر بھی ایسے علاقوں میں گئے اور وہاں جا کر دین کی دعوت دی، دین کی محنت کی۔ اور اس کا تعلق دل کے جذبے کے ساتھ ہے۔ دل کے اندر دین پہنچانے کا جذبہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ باقی سب چیزیں آسان کر دیتے ہیں، آگے کی سب راستے اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ چین کی بات میں نے شاید پہلے سنائی تھی کہ چین کے علاقے میں جب تابعین پہنچے ہیں تو چینی لینگویج نہیں جانتے وہ لوگ، کہ چین کی بھاشا بالکل نہیں آتی ان کو، لیکن وہاں جا کر کے بھی انہوں نے دین کا کام کیا۔ وہ دل میں جو درد تھا، فکر تھی، اس نے کام ان کا چلایا۔ اب وہاں جو گئے اس قوم کے لوگوں سے ملاقات کی حضرت ذوالقرنین نے. کہتے ہیں کہ کوئی ٹرانسلیشن کرنے والے کو بلایا, ترجمہ کرنے والا, کہ جو حضرت ذوالقرنین کے سامنے ان کی بات کا ٹرانسلیشن کرے. اور یہ بھی تھا کہ اللہ نے حضرت ذوالقرنین کو پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے جو نعمتیں عطا فرمائی تھی اس میں سے ایک نعمت یہ بھی تھی کہ وہ الگ الگ لینگویج اور بولیوں کو بہت آسانی سے سیکھ لیتے تھے. الگ الگ لینگویج ان کو فٹافٹ آ جاتی تھی. تو حضرت ذوالقرنین بہت جلدی انہوں نے وہاں کی لینگویج, وہاں کی زبان کیچ اپ کر لی, سیکھ لی وہاں کی زبان, یا پہلے سے سیکھ لی ہو. اور ان قوم کے لوگوں سے بات چیت کرنا شروع کی. جب وہاں سے بات چیت کی تو وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو اپنی ایک بہت بڑی تکلیف بتلائی کہ ہم ایک بہت بڑی تکلیف کے اندر ہیں. کا کیا تکلیف؟ قلنا یا ذوالقرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. یہ جو قوم تھی یہ دو پہاڑوں کے قریب میں رہنے والی قوم تھی. بین السدین, دو پہاڑ کے پاس رہتے تھے یہ لوگ. انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ حضرت ہم آپ کی بات مانیں گے, ایمان قبول کریں گے, سب کچھ ہے, ہمارا ایک پرابلم سالو کر دو کہ یہ پہاڑوں کے پیچھے ایک خطرناک قوم رہتی ہے, یاجوج ماجوج کی قوم, کہ وہ پہاڑ کے پیچھے سے آ کر ہمارے اوپر اٹیک کرتے, حملے کرتے اور آ کر کے ہمارا سب لوٹ جاتے ہیں, کھا پی جاتے ہیں اور بہت چوری گنڈا گردی کرتے ہیں یہاں آ کر کے. حضرت کچھ کرو کہ یہ یاجوج ماجوج ہمارے اوپر اٹیک کرنے کے لیے نہیں آوے, ان کا راستہ بند کرنے کا کوئی پلان بنا کہ یہ آوے ہی نہیں ہمارے پاس. حضرت ذوالقرنین نے فوراً تیاری بتلائی کہ میں تمہاری اس تکلیف میں تمہاری مدد کروں گا. اس پر حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کا اور دین کی دعوت لے کر کے چلنے والوں کا یہ بھی کام ہے کہ اللہ کے بندوں کی دنیاوی تکلیف کو دور کرنے کا کام کیا جائے. جس علاقے میں ہم پہنچے اس علاقے میں اللہ کے بندے کوئی دنیاوی اعتبار سے تکلیف میں مبتلا ہو تو ان کی اس تکلیف کو بھی دور کرنے کا کام کرو دین کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ. کوئی بیمار ہے اس کی خدمت کر دی, کوئی بھوکا ہے اپنے تام میں ان کو شریک کر کے کھلا دیا, کوئی اور پریشانی میں ہے ان کی وہ پریشانی میں مدد کر دی. کا یہ بھی دین کی دعوت کا کام لے کر چلنے والوں کے لیے نبیوں کی سنت ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہ کام کیا تھا نا کہ بنو اسرائیل ان کا خاندان تکلیف میں تھا مصر کے اندر, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے سفارش کی کہ تو میری قوم کو غلام بنا کے رکھتا ہے, ان پر نوکری کرواتا ہے, ظلم کرتا ہے, ان سے کام لیتا ہے, چھوڑ دے ان کو, کیوں ان پر تو ظلم کرتا ہے. یہ نبیوں کی سنت ہے کہ اللہ کے بندے دنیا کی جو تکلیف کے اندر ہو ان کی اس تکلیف کو دور کرنے میں مدد کرنا, یہ بھی نبیوں کا پاک طریقہ ہے, یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. کسی جگہ پانی نہیں, کنویں کا انتظام کر دیا, اور کوئی تکلیف ہے اس تکلیف کو دور کر دیا. تو حضرت ذوالقرنین فوراً ایکٹیو ہو گئے کہ تمہاری اس تکلیف کو دور کرنے میں میں تمہاری ہیلپ کروں گا, مدد کروں گا. اب مدد کیسے کریں گے؟ کہا ایسا کرو, اس قوم کے لوگوں نے آفر کی کہ حضرت ہم چندہ کرتے ہیں, کلیکشن کرتے ہیں, اور کلیکشن کر کے ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں, آپ وہ پیسے ہمارے لو اور یہ دو پہاڑ کے بیچ میں بڑی دیوار بنا دو, ایک وال کر دو، ایسی مضبوط دیوار بنا دو کہ یاجوج ماجوج ادھر آ ہی نہیں سکے، اور ہمارے اور ان کے بیچ میں یہ دیوار ہو جاوے، ہم اطمینان سے رہے، سلامتی کے ساتھ رہے. ہم آپ کو پورے پیسے دیتے ہیں اس کے لیے. حضرت ذوالقرنین نے بہت رحمت سے پیار سے جواب دیا. کیا جواب دیا؟
قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوة اجعل بینکم وبینہم ردما.
حضرت ذوالقرنین نے فرمایا تمہارے پیسے تمہارے پاس رہنے دو، بہت پیسے ہیں تمہارے پاس رہنے دو، اللہ نے مجھے الحمدللہ بہت دولت دی ہے، میرے پاس بہت پیسے ہیں، بہت دولت ہے، جو فنڈنگ چاہیے، پیسہ چاہیے، میرے پاس فنڈ پورا ہے دیوار بنانے کے لیے، بس اتنا کرو کہ تم لیبر ورک کر دو، مجھے محنت مزدوری کر دو، مجھے تمہاری طرف سے لیبر ورک ہو جائے، بس اتنی ہیلپ تمہاری مجھے چاہیے، باقی فنڈ تو میرے پاس ہے، میرا فنڈ، میری پلاننگ اور لیبر ورک تمہارا. اپنے مضبوط زوردار دیوار بنا دیتے ہیں، ایسی دیوار کہ پھر یاجوج ماجوج یہاں آ سکیں گے نہیں. انہوں نے کہا بہت اچھا ہے، کانٹریکٹ ہو گیا، ہمارے مزدور ہوں گے، آپ کا پیسہ ہوگا، آپ کی پلاننگ ہوگی، اور اب دیوار بنانے کا منصوبہ ہو گیا. اب یہاں بہت ساری باتیں سمجھنے کی ہیں کہ یاجوج ماجوج ہے کون سی قوم، اور یہ دیوار کہاں پر بنی، اور یہ دیوار کب ٹوٹے گی، اور پھر کیا کیا واقعات قیامت سے پہلے پیش آئیں گے. یہ حدیث میں آئے ہوئے بہت لمبے چوڑے تفصیلی واقعات ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل سے اس کو ذکر کریں گے. ایسے بھی کل سنڈے ہے، درود شریف پڑھو، دعا کریں.
الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى يا كريم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار، ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار، ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلَانَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.